بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. Honorable علماء كرام, respected elders, mothers and sisters listening at home, on this auspicious occasion, at the opening of this masjid, we'd like to just have a few reminders and particularly speak about a certain verse in the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mentions that innama ya'muru masajid Allah, that indeed those who tend to the masajid of Allah subhanahu wa ta'ala are those who believe in Allah subhanahu wa ta'ala, they establish the prayer, they give the zakah, and they only fear Allah subhanahu wa ta'ala. And there is hope that if this is met, then they will be rightly guided and they will have guidance from Allah subhanahu wa ta'ala and they will reach Jannatul Firdaus. In this verse, there's two elements to this verse in terms of who are those people who tend to the masajid of Allah subhanahu wa ta'ala. So there's two components in terms of tending to the house of Allah subhanahu wa ta'ala. The first being in terms of the maintenance, the renovation, the works that takes place in terms of establishing a masjid. And alhamdulillah, there are many brothers in the community who have made a lot of effort over the course of years to see a day like this whereby the community of Healy has a place to worship Allah subhanahu wa ta'ala. For this, first of all, we should have complete gratefulness to Allah subhanahu wa ta'ala. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرِ. That all praise belongs to Allah subhanahu wa ta'ala and all gratefulness belongs to Allah subhanahu wa ta'ala for this blessing that He has given us. And those brothers who have made the effort, may Allah subhanahu wa ta'ala accept their efforts, the efforts of the Muslim sisters at home as well, the du'as that have been made, the financial assistance that has been given by the people in the community, the wider community, the country, wherever a person has helped the masjid to become established, may Allah subhanahu wa ta'ala accept their efforts and may Allah subhanahu wa ta'ala grant them goodness in this world and in the hereafter. Moving on from this, now as the masjid has been opened inshallah and today the Jumu'ah Salah will take place, we have to look forward, and this is where the second component comes in. The second group of people who will be regarded as being those who tend to the house of Allah subhanahu wa ta'ala, to the masajid of Allah subhanahu wa ta'ala. And those people are those who come to the masjid for salah, they take part in the lessons that are happening in the masjid, they do dhikr in the masjid, they read Quran in the masjid. Like just before we started, there were brothers in the masjid who are reading the Quran, who are reading the namaz. These are those, in the verse of the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala, this includes those people as well. So we need to have both elements in terms of establishing the masajid of Allah subhanahu wa ta'ala, tending to the houses of Allah subhanahu wa ta'ala. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned in a narration where the narrator is Abu Sa'id Khudri radiallahu anhu. He says that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned that إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلِ, when you see a man, إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلِ تَعَاهَدُ الْمَسْجِدِ, he has a connection, almost a pact with the masjid. What does that mean? That he's made a pact with the masjid in terms of he's always longing to go to the masjid. He's always looking to go to the masjid. He's got a connection with the masjid. So إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلْ تَعَاهَدَ الْمَسْجِدِ فَاشْهِدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ. Then bear witness that he is a believer, that he has iman. Because Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran, إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةِ وَآتَ الزَّكَاةِ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ. Because of this verse, where Allah subhanahu wa ta'ala says, indeed those who tend to the houses of Allah are those who have iman, they establish their salah, they give their zakah, and they only fear Allah subhanahu wa ta'ala. They have this level of taqwa, the fear of displeasing Allah subhanahu wa ta'ala, and they only fear Allah subhanahu wa ta'ala. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. There's hope that these people, the people who are involved with the masjid, either by, looking at the finances of the masjid, the establishment and the maintenance of the masjid, the renovation works of the masjid, tending to the house of Allah subhanahu wa ta'ala. And also at the same time, they are also mindful of coming for salah, frequenting the masjid, making the masjid a place which has been frequented. these people, then there is hope that they will be guided. Where will they be guided to? The Mufassirun mentioned that they will be guided towards Jannatul Firdaus, inshaAllah. So this is a reminder for myself and for all of us here today and the wider community as well, that alhamdulillah, we are very fortunate that this masjid has been established. Now it's our duty going forward to frequent the masjid, come to the masjid. And, you know, in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mentions that when Allah subhanahu wa ta'ala gives somebody a blessing, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, that if you show gratefulness, then we will increase the blessing. So today we have a masjid of this size. If we show gratefulness to Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah Allah subhanahu wa ta'ala will make a means for even a bigger masjid, whereby more people can come to the masjid, and more we can, you know, accommodate more people, and more activities can take place in the masjid. So we pray that Allah subhanahu wa ta'ala accept and grant goodness to all those people, wherever they may be, that Allah subhanahu wa ta'ala grant them goodness and happiness, and Allah subhanahu wa ta'ala grant them goodness in this world and in the hereafter. The narration of the Prophet sallallahu alaihi wasallam comes to mind, that man lam yashkur innas lam yashkur illah, that a person, if he doesn't be grateful to the people, then he has not been grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. And I know that those brothers who have been involved firsthand, they also want to extend their, you know, thankfulness and the gratefulness towards the wider community and to the community for helping with financial assistance and also manpower. Whoever, and Allah subhanahu wa ta'ala knows whatever whatever a person has done for his cause. And we pray that Allah subhanahu wa ta'ala accept us for the service of his deen as well. And Allah subhanahu wa ta'ala use us for his service of his, for the service of his deen. As we wait our guest today, I thought that it'd be befitting just to give a brief introduction in terms of who is Shaykh al-Hadith, Mufti Maslihuddin Sahib. Shaykh al-Hadith Sahib has been in Markaz, Dewsbury Markaz, teaching Dewsbury Markaz, and he also teaches in Bradford, the Darul Uloom in Bradford, Bukhari Sharif. Shaykh al-Hadith Sahib, his father, mashallah, his father is Marana Shamsuddin Sahib. And many of us will know and will have read something you know, similar to Ahsanul Qawa'id or Ahsanul Qawa'id, whereby in the beginning where we did the Alif, Ba, Ta, Tha, and then the Zabar, Zair, and Pesh before we actually started reading the Quran. So Mufti Sahib's father was the one who actually wrote Ahsanul Qawa'id, and he had four sons and one daughter, and all of the sons are ulama, and they are huffaz of Quran, and they are qurra, and all of them are in the service of deen, or were in the service of deen. So Mufti Sahib, mashallah, he studied in Deoband, and in around 1960 he graduated from Deoband, and thereafter he did Iftah there as well. So he qualified and he did a postgraduate course in Iftah, and he studied in Deoband, and thereafter he went to Darul Uloom Ashrafiya in Randir, and he taught there for a few years, and then he went to Darbail, the Darul Uloom in Darbail, where he taught there for a few more years, and then in 1965-1970 he went back to his hometown, which is Baroda, and he taught there until 1997. In 1997, in Dewsbury Markaz, there was no opportunity for students to study the final year. So the Bukhari Sharif and the final books of Ahadith that a scholar studies in his final year. So at that time, Mashwara was made, and they decided to start the commencement of Sahih al-Bukhari, to teach Bukhari to the final year students. In those days, the final year students would go to various other countries. They would go to Nizamuddin and various other places to complete their alim course. So at that time, Mashwara was made, and Hafiz Patel Sahib Rahmatullahi Alayhi, he and a contingency of people, they went to Baroda to request Mufti Maslihuddin Sahib to come and teach Bukhari Sharif in Dewsbury. And so in 1997, in December, Sheikh Sahib, he came, Sheikh al-Hadith Sahib, he came to England to teach Bukhari Sharif. Now, mashallah, he is well known in the fraternity of ulama, maybe not as well known in the, you know, the local people in terms of the non-ulama, but mashallah, he is a very, very big scholar. And just to give you a sort of insight, some of his students, two of his students that most people will be aware of, Hazrat Mufti Ahmad Khampuri Sahib, Damat Barakatuhum, who teaches Bukhari Sharif in Darbail, who comes here many times during the year as well. And then also Mufti Ismail Kacholwi Sahib, who resides in Bradford, but he teaches throughout the year in Randir as well, Bukhari Sharif. So these are two of his students. So mashallah, he is a senior scholar. We are waiting his arrival, inshallah, he should arrive in a few moments. So just to reiterate that, you know, we are very fortunate today that he has accepted our invitation as well, and he is going to come today as well, and you know, he's going to give us a talk as well in terms of before the Jumu'ah Salah, and then he will be also taking part in the Jumu'ah Salah. In terms of One final thing that I wanted to mention, when Maulana Saleem Sahab, Damat Barakatuh, he came to Zakaria Education Center a few weeks ago, when the opening took place, he mentioned a very, very poignant point. He said that when an institution starts, then there are five things that must be, you know, found in a group of people who are, you know, taking the initiative to make the dini khidmat or start up something in terms of deen. And he mentioned that the first point that the group of people or the community need to have is ikhlas. So whatever we do is solely for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, is to please Allah subhanahu wa ta'ala. And this is a very, very important point. He even mentioned that Mufti Taqi Uthmani said when he came to Leicester, he went to a Darul Ifta where there were postgraduate students. And he mentioned some usulul ifta in terms of some things to keep in mind for a mufti when he is giving fatwa, and he's giving an edict, and he's giving answering a question. And he said that Mufti Sahab for 40 minutes just spoke about ikhlas, and thereafter he mentioned the other points in 20 minutes. So ikhlas is something very, very important that we need to consistently remind ourselves that we're doing this solely for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. And thereafter the second point, taqwa. And this then connects with the verse that وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ, that we only fear Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is the one that we fear. And Allah subhanahu, we fear displeasing Allah subhanahu wa ta'ala. So we have this taqwa and we try to inculcate this quality of taqwa into our life. And then number three, tawakkul. Reliance in Allah subhanahu wa ta'ala. This is the house of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, just like it's coming to fruition, Allah subhanahu wa ta'ala will now sustain this house as well. And this is tawakkul. We have tawakkul. A small child has tawakkul. When a baby is born, straight away, the baby knows where to look for food. Allah subhanahu wa ta'ala has made it, says that the baby comes out, and the baby knows where to look for food. And the baby has reliance in Allah subhanahu wa ta'ala. And we should also have this reliance, just like when we were children, we had reliance in Allah subhanahu wa ta'ala. The mother is, you know, automatically, the mother produces milk for the child. This is from Allah subhanahu wa ta'ala. She doesn't have to go to work. She doesn't have to earn. This is a sign for us that we need to have tawakkul, reliance in Allah subhanahu wa ta'ala. Allah will provide. Allah will provide and sustain his house. If Allah the house of Allah subhanahu wa ta'ala has been, you know, formed for his worship. So we need to develop this quality of tawakkul as well. Thereafter, hard work. Many a times, you know, until now, a lot of the brothers had made hard work, have you know, worked tirelessly. I know that some brothers have been here till 11, 12 o'clock at night. And they've worked tirelessly to make this masjid come into fruition. But the hard work continues. This is the beginning of the end. And now the next chapter starts in this masjid. We work together to create a community. We work together to make this masjid a place which is frequented. We work together to, you know, establish this masjid and make it so that it's a welcoming place where everybody wants to come and perform salah. And when, obviously, inshallah, when we come to the masjid, we'll get more reward as well. And it's this opportunity for us to develop this connection with Allah subhanahu wa ta'ala. When a person reads at home, it's one thing. But when a person reads in the masjid, in congregation, it helps the person develop spiritually as well. And finally, unity. Unity, may Allah subhanahu wa ta'ala unite all our hearts. And the hearts of the whole ummah. Because unity is also a very, very important factor. When we look at the seerah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, we see that the Sahaba, they may have had differences in opinions, in views, but they were united at heart. So we develop this unity as well, and this, you know, sense of, you know, wanting the best for one another. So may Allah subhanahu wa ta'ala grant us the ability to really make this masjid frequented. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the guidance to come to the masjid consistently. May Allah subhanahu wa ta'ala make it so that we give da'wah and we call other people to the masjid as well. We will wait, inshallah, whilst we are waiting for Sheikh Sahab. It is the day of Friday. It's, you know, in terms of reading Durood Sharif as well, it's a very virtuous act to read Durood Sharif. So if we just take part in reading Durood Sharif for as long as we are waiting for Sheikh Sahab, may Allah subhanahu wa ta'ala make this masjid a frequented masjid, a place where a central hub for the community. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our efforts and the efforts of all those brothers who have taken, you know, who have made effort for this masjid to be established. May Allah subhanahu wa ta'ala accept the donations of those brothers and sisters who have made donation, and may Allah subhanahu wa ta'ala take this masjid from, you know, better to better. Ameen wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوشك أن يأتي زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگو دوستو، آج ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ اس مسجد کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اس کی افتتاحی مجلس میں ہمیں شرکت کا موقع ملا. مسجد کی تعمیر، مسجد کو آباد کرنا، یہ بہت ہی اچھا کام ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے طرز عمل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے، مسلمان انفرادی زندگی نہیں گزارتا، اجتماعی زندگی گزارتا ہے اور اجتماعی زندگی گزارنے کا حکم بھی ہے، تو اجتماعیت کے لیے مسجد نہایت ضروری ہے. مسلمانوں کی اجتماعیت مسجد سے قائم رہتی ہے اور مسجد سے بنتی ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے طرز عمل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلے مسجد کا انتظام کرنا چاہیے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. مکی زندگی میں تو ظاہر ہے کہ نماز باجماعت پڑھنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، وہاں تو مشرکین مکہ کی قدم قدم پر رکاوٹیں تھیں. لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو مدینہ طیبہ آج بھی راستہ تو وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. مدینہ طیبہ سے پہلے قبا کا علاقہ آتا ہے، مسجد قبا وہاں جو آباد ہے، تو وہی علاقہ آتا ہے. اور اس زمانے میں وہاں بنو عامر بن عوف ایک قبیلہ رہتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو اس علاقے میں ایک قول کے مطابق 14 دن اور ایک قول کے مطابق 24 دن آپ کا قیام وہاں رہا. کہاں؟ قبا کے علاقے میں جہاں مسجد قبا ہے. اور اس مختصر قیام کے دوران آپ نے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے مل کر ایک مسجد کی تعمیر کی اور یہ مسجد مسجد قبا کہلاتی ہے. اور تاریخ اسلام کی یہ سب سے پہلی مسجد ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر سب سے پہلے جو کام کیا مسجد کی تعمیر کا کام کیا, معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے مسجد نہایت ضروری ہے اور اس کی فکر پہلے ہونی چاہیے. اب اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. مدینہ طیبہ تشریف لے گئے, آپ نے اور صحابہ نے اپنا کوئی مکان پہلے نہیں بنایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تقریباً 6 مہینے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مہمان رہے, انہی کے مکان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رہا. آپ نیچے رہتے تھے, ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اوپر کے منزلے میں اپنے بچوں بیوی بچوں کے سمیت رہتے تھے. سب سے پہلے آپ کی فکر وہاں بھی یہی ہوئی کہ مسجد, چنانچہ مسجد کی جگہ تھا سوچی گئی کہ کون سی جگہ مسجد تعمیر کی جائے. تو آج جہاں مسجد نبوی ہے یہ جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے لیے پسند کی, اور یہ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی. ان کے والیوں سے کانٹیکٹ کیا گیا, رابطہ قائم کیا گیا کہ ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں یہ زمین. ان لوگوں نے مفت میں یہ جگہ کی پیشکش کی, آفر کی. آپ نے فرمایا مفت میں نہیں چاہیے, ہم تو قیمتاً لیں گے. اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کی قیمت ادا کی اور پھر مسجد نبوی یہاں تعمیر ہوئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور صحابہ کی زندگی سے ہمیں یہ بات ملتی ہے, ہمیں سبق ملتا ہے کہ مسلمان کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز مسجد کی تعمیر ہے. مسلمان جس علاقے میں رہتے ہیں اگر مسجد ہے تو ان کی اجتماعیت برقرار رہے گی, اور اگر مسجد نہیں ہے تو مسجد نہ ہونے کی صورت میں ظاہر ہے کہ افتراق اور انتشار رہے گا. تو یہ بہت ہی اہم بات ہے, اور آپ حضرات نے اس مسجد کو تعمیر کرایا, آپ قابل مبارکباد ہیں, بہت ہی خوشی کی بات ہے. اور اس مسجد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, کہ اللہ کی مسجدیں تو وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں اور نمازوں کو قائم کرتے ہوں, اور اللہ کے سوا ان کے دل میں کسی کا ڈر اور خوف نہ ہو. فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین, امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں. انما یعمر مساجد اللہ, آیت کریمہ میں عمارت مسجد کا ذکر ہے. اہل علم یہ کہتے ہیں, حضرات مفسرین یہ کہتے ہیں کہ عمارت مسجد کے مختلف معانی ہیں, اس کے مفہوم اور اس کے مصداق میں بہت سی چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ مسجد کی در و دیوار کو تعمیر کرنا, کہا عمارت مسجد کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے. اور نمبر 2 مسجد کی صفائی ستھرائی اور اس کا نظم و نسق اور اس کے انتظام سے متعلق کوشش کرنا, یہ بھی عمارت مسجد کے مفہوم میں داخل ہے. اور تیسرا مسجد کی میں عبادت کے لیے جانا, یہ بھی عمارت مسجد کے مفہوم میں داخل ہے. عمرے کو عمرہ کہتے ہیں, بھائی ہم لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں, بھائی عمرے کا کیا مطلب؟ عمرے کا مطلب یہ ہے کہ بیت اللہ کی زیارت اور وہاں عبادت کی غرض سے ہم وہاں حاضر ہوتے ہیں. تو یہ سارے مفہوم عمارت مسجد کی مفہوم میں مطلب میں داخل ہیں. تو اللہ جل شانہ یہ فرماتے ہیں کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, یعنی مطلب یہ کہ تینوں قسم کی چیزیں مسجد کی در و دیوار, یعنی اس کی ظاہری تعمیر, یہ بھی مسلمان ہی کا کام ہے، مسلمان ہی کا حق ہے، اور اس کے انتظامات مکمل کرنا یہ بھی اس کا، اور وہاں عبادت کے لیے حاضر ہونا یہ بھی اسی کا حق ہے۔ اور اس کے بعد میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا یبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرہ وہی خراب من الہدا۔ آپ نے پیشین گوئی فرمائی، ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام فقط نام کا باقی رہے گا، نام تو اسلامی ہوں گے، احمد، محمد، خالد، محمود، لیکن زندگیوں میں اسلام نہیں ہوگا، پوری زندگی اور آدمی کا سوچنا، فکر، غور و فکر اور ذہنیت سب کے سب غیروں کے طریقے پر ہوگی۔ کہا اسلام نہیں ہوگا، اسلام فقط نام کا باقی رہ جائے گا، لا يبقى من الاسلام الا اسمه۔ دوسری بات آپ نے فرمائی، ولا يبقى من القرآن الا رسمه، قرآن فقط رسمی طور پر باقی رہے گا، حالانکہ قرآن کریم تو مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور آدمی کی زندگی کا بننا بگڑنا قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنانے اور اس کو ترک کرنے پر موقوف ہے۔ اللہ جل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ اسی کتاب اللہ کے ذریعے بہت سی قوموں کو عروج، ترقی کی انتہائی منزل پر پہنچائے گا، اور اسی قرآن کے ذریعے بہت سی لوگوں کو، قوموں کو اللہ پست کرے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو افراد، جو قومیں، جو علاقے قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنائیں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں گے، اللہ جل شانہ ان کو عروج، ترقی، کامیابی سے ہم کنار کریں گے، اور جو لوگ قرآن کریم کی تعلیمات کو پس پشت ڈالیں گے، نظر انداز کریں گے اور کسی اور طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے، تو آپ نے فرمایا کہ یہی قرآن کریم ان کے لیے ذلت، پستی کا ذریعہ بنے گا، اور وہ ذلت اور پستی کے آخری مقام پر پہنچیں گے اسی قرآن کے ذریعے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا يبقى من القرآن الا رسم، اس زمانے میں قرآن فقط رسمی طور پر باقی رہے گا، زندگیوں میں قرآن کی تعلیمات کا کچھ کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا۔ اور پھر تیسری بات آپ نے فرمائی، مساجدهم عامرہ، اس زمانے کی مسجدیں بڑی آباد ہوں گی، لیکن فرمایا ہی خراب من الہدا، لیکن ہدایت کی لائن سے وہ مسجدیں بالکل ویران ہوں گی۔ میرے بزرگوں، دوستو، آج ہم اپنے مسجدوں کا حال دیکھیں تو ظاہر ہے کہ مسجدیں تو بڑی شاندار اور تعیش کے، آرام کے سارے نقشے، ساری سہولتیں وہاں موجود ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی مسجد نہایت سیدھی سادی تھی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک اثر ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ مساجد کو تفاخر کا ذریعہ بنائیں گے، آپس میں ایک دوسرے سے، بھائی فلاں مسجد بنی ہے، کہا وہ ایسی ہے، چلو ہم اس سے شاندار بنائیں، دوسرا ہم اس سے شاندار بنائیں، وہاں فلاں فلاں سہولتیں ہیں، ہم اس سے اچھی سہولتیں یہاں ہم اپنے یہاں مہیا کریں۔ تو فرمایا کہ ظاہری لائن سے مساجدهم عامرہ، تعیش کے نقشوں کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے وہ مسجدیں بڑی آباد ہوں گی، لیکن فرمایا ہی خراب من الہدا، لیکن ہدایت کی لائن سے وہ بالکل ویران ہوں گی۔ تو ایک ہے مسجد کی ظاہری تعمیر، ظاہری اس کو، یعنی ظاہری طور پر اس کو آباد کرنا، تو ظاہر ہے کہ ظاہری تعمیر تو یہ اینٹ گارے پتھر ان سے ہوتی ہے اور ایک اس کی باطنی تعمیر ہے, روحانی تعمیر ہے. روحانی تعمیر اعمال مساجد کے ذریعے ہوتی ہے. مسجد کو اعمال مساجد کے ذریعے آباد کیا جائے تو مسجد آباد ہے, ورنہ ظاہری اعتبار سے چاہے جتنی اچھی مسجد ہم نے بنا دی ہو لیکن اگر اس میں مسجد کے اعمال نہیں اور اس کے اعتبار سے اس مسجد کے اندر کوئی اہتمام نہیں کیا گیا تو یہ مسجد ویران ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی فرمائی تھی. اور تو میرے بزرگ و دوستو, ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کا مستحق نہ بنیں. ہمارے ذمہ ضروری ہے کہ جب ہم نے مسجد تعمیر کی تو جیسے اللہ نے ظاہری تعمیر مکمل کرا دی, اللہ جل شانہ اعمال مساجد کے ذریعے اس مسجد کو ہر طرح آباد رکھنے کی, آباد کرنے کی بھی اللہ جل شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ جل شانہ آپ کی ان کوششوں کو, جد و جہد کو قبول فرمائے اور اللہ جل شانہ اخلاص کے ساتھ پوری اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اشهد ان لا اله الا الله, اشهد ان لا اله الا الله, اشهد ان محمد رسول الله, اشهد ان محمد رسول الله, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح, you
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الحمد لله الذي أجرى بحكمته مقادير الأمور ودبر السماوات والأرض على مر الدهور الذي يضاعف الثواب لمن أطاعه والأجور غافر الذنب لمن تاب إليه من الفسق والفجور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي لا بداية لأزليته ولا نهاية لسرمديته فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أفضل من دعا إلى الخيرات ونهى عن سيء الأمور اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وامتثل المأمور أما بعد فيا عباد الله تصرم العمر سنة بعد سنة ولم يبق من عمركم إلا ساعات أو أيام وأنتم مستأنسون في المنازل والقصور فتنبهوا من نوم الغفلة وتزودوا ليوم يبعثر من في القبور وحصل ما في الصدور ولا بد لكم الخروج من الحصون والبرود المشيدة إلى دار القبور فاعملوا صالحا ليكون قبركم روضة من رياض الجنة وافعلوا جميع الخيرات من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتلاوة القرآن لتكونوا من الذين لهم أجر كبير وسعيهم مشكور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور ولو تصورتم النفخ في الصور وخروج الخلائق من الأجداث لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فحينئذ تتغير السماء وتمور والنجوم تنكدر وتكون الجبال كالعهن المنفوش والشمس كاسفة والقمر ذاهب النور يوم يجمع فيه الأولون والآخرون لأمر مقدور ومد الصراط فلا بد من العبور وتجدون في كتابكم ما عملتم في الدنيا فإن الملائكة الكرام يكتبون أعمالكم وأفعالكم وتحاسبون على الصغير والكبير وما أضمرت الصدور وتجزون على حسناتكم وسيئاتكم بالثواب والعقاب كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فأما من أوتي كتابه بيمينه فهو في عيشة راضية ونظرة وسرور وأما من أوتي كتابه بشماله فهو في جهنم ذات الزفرة والشرور فقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر صاحب القبر الأعطر صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام نبهني الله تعالى وإياكم من نومة الغافلين وجعلني وإياكم يوم القيامة من أصحاب اليمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سمي السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان فخيم الاسم غزير الحلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله ثم إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأحياهم عثمان وأقضاهم علي وسيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين وسيدة نساء أهل الجنة فاطمة وسيد الشهداء حمزة اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والإمام العادل ظل الله في الأرض من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم أهلك الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم خرب بنيانهم اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين واشتد وطأتك على الكافرين وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم واجعل اللهم آمنة مطمئنة سائر بلدان المسلمين واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر. بھائی صفحے درست کر لیں, بیچ میں گیپ فاصلہ نہ رہے, مل مل کر کھڑے رہیں تاکہ پیچھے والوں کو بھی جگہ مل جائے.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله استغفر الله استغفر الله الله أنت السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت وتعالى اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ألف بين قلوبهم أصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوهم وعدوهم اللهم أهلك الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم شدد شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم خرب بنيانهم اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.